نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، آج ہم وسیلہ کے بارے میں پڑھیں گے. وسیلہ کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اور دین کی نظر میں وسیلہ کا معنی و مفہوم کیا ہو سکتا ہے. وسیلہ اس کا مفہوم بھی غیر واضح ہونے کی وجہ سے لوگ کئی کام شرک پر مبنی کرتے ہیں. لفظی اعتبار سے وسیلہ ایک اسم ہے اور اس کا فعل ہے وصل یسلو، جس کا معنی ہے وسیلہ اختیار کرنا. اصطلاحاً اس سے مراد اللہ تعالی کی قربت کے حصول کے لیے کسی جائز اور مشروع ذریعہ کا اختیار کرنا ہے. یعنی اللہ کی میں قربت چاہتا ہوں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کروں جو جائز ہو اور شرعی ہو. اسی طرح لفظ وسیلہ بادشاہ کے نزدیکی مرتبے اور قدر و منزلت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی جو بندہ بادشاہ کے قریب ہو اور بادشاہ کی نظر میں اچھا ہو تو لوگ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک وسیلہ ہے. اسی لیے جنت کے درجات میں سے ایک درجہ کو وسیلہ کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اذان ہو جائے تو اذان کے ساتھ اذان کا جواب ہی ویسے دو، فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو بالکل اسی طرح کہو جیسا کہ مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الفلاح حی علی الصلاح کے. اور جب اذان ہو چکے تو اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھو. سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہم نے آپ پر درود پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ کے لیے ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ تعالی سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو. اور وہ کیا ہے ہمیں آپ نے بتائیے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس میں آتا نا، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو یہ وسیلہ جو ہے اس کے لیے اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثم صلوا اللہ لی الوسیلۃ، پھر اللہ تعالی سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو. اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فانھا منزلۃ فی الجنہ، یہ جنت کا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے ہی اللہ نے تیار کر رکھا ہے. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا. فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، تو جو بندہ بھی میرے لیے وسیلے کا سوال اللہ سے کرتا ہے، یعنی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، تو آپ فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے پھر میری شفاعت لازم ہو گئی. تو آپ دیکھیے، وسیلہ کوئی ایسی چیز نہیں جو قربت کا نام ہو یا کسی کو وسیلہ بنا کے آگے پہنچا جائے، بلکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے جو اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو دینا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں. تو گویا وسیلہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. مقصد ایک وسیلے کا مطلب یہ بھی ہے. اب سب ان مطالب کو سامنے رکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری زبان میں یا عربی زبان میں وسیلہ کا مطلب یہی ہے کہ ایک ذریعہ ہے جو اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، تاکہ کوئی حاجت پوری ہو یا کوئی مصیبت یا بلا دفع ہو سکے. چنانچہ شرعی وسیلہ تین امور پر مبنی ہوتا ہے. جب بھی کوئی وسیلہ کیا جائے شرعی، تو اس میں تین چیزوں کو لازماً سامنے رکھا جائے، یہ شریعت کی طرف سے ہیں. ایک تو ہے کہ متوسل الیہ، کہ جس کی طرف وسیلہ کیا جا رہا ہے وہ کون ہو، وہ اللہ تعالی کی ذات ہے. دوسرا ہے الواصل، وسیلہ کرنے والا وہ بندہ ہے، یہ بندہ مومن ہے جسے اللہ تعالی سے کوئی حاجت ہے یا کسی مصیبت کے دفع کے لیے وہ وسیلہ اختیار کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے واصل. اب تیسری چیز یا تیسرا امر جو شرعی وسیلے کے لیے بڑا ضروری ہے، وہ ہے المتوسل بہ، وہ عمل صالح جسے اللہ تعالی کی قربت کے حصول یا کسی حاجت کی تکمیل کے لیے اختیار کیا جائے. یعنی کوئی عمل صالح کیا ہو تو اس کو محض اللہ کے لیے کیا ہو، تو اسے اللہ کی قربت کے حصول کے لیے یا اپنے کام کی تکمیل کے لیے رب کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی جائز ہے. تو وسیلے کے لیے نفع بخش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں چند ایک شرائط یہ بھی پائی جائیں. مثلا وسیلہ اختیار کرنے والا شخص نیک اور مومن ہو، مشرک نہ ہو. دوسری بات، وہ عمل جسے وسیلہ کے طور پر اختیار کیا جائے شرعی ہو، یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہو. پھر تیسری شرط کہ وہ عمل جسے وسیلہ کے طور پر اختیار کیا جائے اسے بالکل شرعی انداز میں ہی انجام دینا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جانی، بلکہ جیسا اور جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے اسی طرح ادا کیا جائے. تو یہ تین شرطیں ہوں اور پہلی تین امور ہوں تب جا کے ایک شرعی وسیلہ بنتا ہے. تو اب اس پہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو وسیلے کا معنی و مفہوم ہے وہ متوسل الیہ جو ہے، یعنی جس کی طرف وسیلہ کیا جاتا ہے، وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ کوئی انسان ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے، یعنی اس کو وسیلہ بنا کے پھر اللہ سے بات کی جاتی ہے. تو گویا کہ ہمارے تقرب کا ذریعہ اللہ کی ذات نہیں بلکہ وہ چیز ہے جس کو پہلے کہا جاتا ہے کہ ہماری ان کو اور ان کی اللہ کو. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس کی طرف وسیلہ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، کوئی اور نہ ہو، درمیان میں کوئی اور نہ آئے. پھر دوسری یہ ہے کہ جو وسیلہ کرنے والا ہے وہ خود مومن ہو، اس کا ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ اللہ ہی میرے اس عمل کو جانتا ہے، میں نے اخلاص سے کیا ہے اور اللہ اس عمل کو اگر قبول کر سکتا ہے تو میری یہ حاجت بھی پوری کر سکتا ہے. پھر متوسل بھی عمل صالح، کہ میں کوئی عمل کرتا ہوں اس عمل کو اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ یہ عمل میں نے اخلاص سے کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا، اور اللہ جس کو وسیلہ میں بنا رہا ہوں میں اس سے کہہ رہا ہوں. تو گویا کہ جو دوسرے لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے، وہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں، پھر ان کو اپنا عمل دیتے ہیں، پھر اس کے بعد توقع رکھتے ہیں کہ یہ اب ہماری بات اللہ سے کرے گا. یہ ایک غلطی ہے جو بہت سے لوگوں نے کھائی اور وسیلہ کا معنی و مفہوم بھی بگڑ گیا. اس میں بھی محسوس یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں ہے کہ اللہ ہے کیا، یعنی دنیا کے جیسے بادشاہوں کا تقرب کسی کو حاصل ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا تقرب بھی بعض ہستیوں کو حاصل ہے. ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر فلا یغفر الذنوب الا انت. جب ہم یہ کہتے ہیں، دین کی یہی تعلیم ہے، تو بندہ مومن کا تو یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ سنتا ہے، کر سکتا ہے. تو یہ وسائل کی ایک مثال جو ہے، غیر اللہ کی طرف جب وسیلہ کیا جاتا ہے تو اس کی مثال سورہ زمر کی یہ پہلی دوسری جو آیتیں ہیں ان میں ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. یہ ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے بعض کو ولی بنا رکھا ہے اور ان کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے سب کچھ ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. تو گویا وسیلہ بنایا نا، اللہ نے اس کی مذمت کی اور کہا کہ یہ درست نہیں ہے. تو بندہ مومن کا متوسل الیہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، وہ کسی اور کو درمیان میں نہیں لاتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو انبیاء کرام کی عاجزی کا جو اظہار اپنی کتاب میں کیا ہے کہ کتنے عاجز ہوتے تھے اور کتنے میرے محتاج ہوتے تھے، یہ سب باتیں کیا ہیں کہ اللہ کا ایک، یعنی اس زمین پر بسنے والے انسانوں میں انتہائی نیک انسان، سب سے اعلی انسان، وہ بھی جب کبھی عاجز ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پکارتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے. تو عام جو بندے ہیں ان کو کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ وہ بھی کریں، وہ بھی اسی طرح عاجز بنے، وہ بھی اسی طرح جھک جائیں. یہ جو کہنا نہیں ہم گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم گناہگار ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم عاجز کتنے ہیں. وہ مرتبہ جو انبیاء کرام کو ملا اور اللہ کے نزدیک مقرب ہوئے، ان میں سب سے اہم بات، اولین بات یہ تھی کہ وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو انتہائی عاجز سمجھتے تھے، انتہائی عاجز. جتنے عاجز وہ ٹھہرے اتنے ہی اللہ کے مقرب ہیں. ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کے گناہگار ہیں جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو دماغ میں وہ کبر بیٹھا ہوا ہے، غرور بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہم نہیں نکالنا چاہتے کہ ہم اللہ کے آگے اپنے آپ کو بالکل چھوٹا ظاہر کریں، چھوٹا بنا لیں، بے حیثیت بنا لیں، بے وقت بنا لیں، وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو گناہگار ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ضرورت نہیں ہے، اللہ کو یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کے سامنے عاجز کتنے بنتے ہیں. بس تو یہاں بھی یہی بات ہے، ایک غیر مومن کا عمل قربت الہی کے لیے وسیلہ نہیں ہو سکتا. وہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا. اسی طرح ایک مومن کا غیر شرعی فعل بھی وسیلہ نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ مومن جو کام بھی کرتا جائے وہ وسیلہ ہوگا، نہیں. نیک عمل، عمل صالح، وسیلے میں اگر وہ تمام شرائط موجود ہوں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تو ایسے وسیلے کا اختیار کرنا مستحب اور مندوب ہے، یعنی پسندیدہ ہے. قرآن میں لفظ وسیلہ دو جگہ استعمال ہوا ہے. سورہ المائدہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو. اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہاں جو لفظ وسیلہ آیا ہے، کہا ہے کہ اس سے مراد مومن کا نیک عمل ہے. یہ جو لفظ ہے نا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ کو تلاش کرو، تو ابن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ترجمان القرآن ہیں، یعنی قرآن کی ترجمانی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو یہ ٹائٹل دیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ الوسیلہ کا مطلب یہاں بندہ مومن کا نیک عمل ہے، عمل صالح ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت 57 میں ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں. یہ آیت وسیلہ کے غلط تصور کی اصلاح کرتی ہے کہ نیک ہستیاں تو خود وسیلہ کی تلاش میں ہیں، کجا یہ کہ انہیں وسیلہ بنا لیا جائے. وسیلہ کی دو اقسام ہیں، مشروع وسائل اور غیر مشروع وسائل. تو یہ وسیلہ ہے اور اس کا معنی و مفہوم ہے. مومن جب بھی بات کرتا ہے وہ اللہ سے کرتا ہے، اور جو غیر مومن ہے وہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ پہلے غیر کے لیے کرتا ہے، پھر اس کے بعد توقع رکھتا ہے کہ یہ میرے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا. دیکھیے، نیک آدمی تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا، بارش نہ ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ نماز استسقاء ہم پڑھیں گے. سب آگے جب میدان میں صفیں لگ گئیں تو اس وقت خلیفہ وقت ہیں حضرت عمر، انہوں نے نبی علیہ السلام کے چچا محترم کو آگے کھڑا کیا کہ آپ نماز استسقاء پڑھائیں. تو وہ نماز استسقاء پڑھا رہے ہیں اور وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں. حضرت عمر پیچھے اتنا کہتے ہیں، اللہ جب اللہ کے رسول زندہ تھے تو ہم ان کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، وہ تجھ سے دعا کرتے تھے، آج وہ نہیں ہیں، تو ہم اب حضور کے چچا کو تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کی دعا تو قبول فرما. تو یہ ٹھیک ہے، یعنی ایک زندہ آدمی کا جو نیک ہو اس کو اگر کہا جائے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تو یہ ویلڈ ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل واضح ہے، اور کیا ہو. ورنہ چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چلے جاتے کہ اللہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کی ہمارے اوپر بارش برسا، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. دیکھیے، جو زندہ اور نیک آدمی ہے اس کو تو کہا جا سکتا ہے آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ کل بھی اس پہ گفتگو ہوئی تھی، یہ ایک وسیلہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ ویلڈ ہے. لیکن جو زندہ نہیں ہے ہم اس کے پاس کیا جا کے کہیں، وہ تو ہمارا محتاج ہے، ہم نے اس کو کیا کہنا ہے. وہ تو ایک ایسے عالم میں بیٹھا ہے یا جہاں پہنچ چکا ہے جہاں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں اس دنیا سے، مشکل میں تو ہم ہیں، اس کو کیا پتا. کسی بھائی کے لیے دعا کرنا یہ جائز ہے، حتیٰ کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنے کا طریقہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے. ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہے نا. تو یہ قرآن نے سکھایا ہمیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یوں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیک عمل کیے تھے ان کے وسیلہ سے تو اس کام کو پورا فرما. یعنی آپ سوچیے اس میں، یعنی میں کتنا اپنے آپ کو بچا رہا ہوں اور میرا کوئی کمال ہی نہیں، صرف یہ میں لفظ کہہ رہا ہوں، میں نے کیا کیا ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ قانون ہے. جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بتائی ہیں وہ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ شرعی وسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس میں بڑے فائدے ہیں، اگر ان پر ہم عمل کر لیں تو بڑے فائدے ہیں. انسان کا اپنا ذاتی فائدہ بھی ہے، اس کا ایمان بھی درست ہو سکتا ہے، اس کے اعمال بھی درست ہو سکتے ہیں، اس کی آخرت بھی بن سکتی ہے. لیکن یہ سمپلی یہ کہہ دینا کہ ہم فلاں کو وسیلہ بناتے ہیں یا فلاں کی جاہ سے، مرتبے سے، بجاہ محمد، اس طرح کے الفاظ جب بولتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تو جو مقام اللہ نے دینا تھا وہ دے رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میرے اندر کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لفظ سن کے بس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے نام لیا ہے تو میں خوش ہوں اور پھر اس کو معاف کر دوں. سوال تو یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو کتنا تبدیل کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو کتنا ڈھالا ہے. وہ چیز تو وہ ہے جو اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. نیک عمل کو وسیلہ بنا سکتی ہیں وہ، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تین افراد کے جو واقعہ سنایا تھا کہ جو جا رہے تھے کہیں غار میں داخل ہوئے بارش سے یا دھوپ سے بچنے کے لیے، تو چٹان لڑکی، اس نے غار کا منہ بند کر دیا. تو یہ آگے آ رہا ہے، انہوں نے اپنے نیک عمل کو ہی اللہ کے سامنے پیش کیا تھا. دیکھیں نا قرآن میں آتا ہے نا، الیہ یصعد الکلم الطیب، ہم منہ سے جو نیک کلمات نکالتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں، قبولیت کے لیے چڑھتے ہیں. لیکن جب چڑھ رہے ہوتے ہیں تو والعمل الصالح یرفعہ، کلمات جب ہم بولیں تو اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کر ڈالیں، تو یہ عمل صالح اور اس کو پش کرتے ہیں اور تیزی سے اوپر لے جاتے ہیں. اسی لیے جو بندہ نیک کلمات کہتا ہے اس سے دین کی توقع یہی ہے کہ اس کی حرکتیں یا اس کے اعمال بھی درست ہوں گے. تو یہی وہ چیز ہے کہ آدمی جب بھی کوئی کام اس کا ہو جاتا ہے، دعا کی، کوئی عمل صالح کیا، اس کی دعا کی اور اس کے بعد وہ ہو گیا اور اس سے منہ سے یہ کلمات نکل آئے کہ شاید کوئی نیک عمل ہوگا اللہ تعالیٰ کو قبول ہوا ہوگا، تو وہ ہوتا یوں ہی ہے کہ بعد دل میں دعائیں ہوتی ہیں زبان پہ نہیں آتی، تو ایسے بندے کی ضرورت کو اللہ خود محسوس کر کے اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے، کوئی آ کے آپ سے کہے میرے لیے دعا کریں تو ٹھیک ہے، نیک ہو تو نیک کے پاس آدمی جائے دعا کروائے، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، مثلا بعض صحابہ کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ ان کو بھیج رہے ہیں تو بھیجتے دوران آپ یہ فرماتے ہیں لا تنسانا فی دعواتک، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھولنا نہ. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میرا مقصد ہے کہ یہ پیسے جو ہم دیتے ہیں، وہ شرط جو یہ لگاتے ہیں آپ پیسے دیں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، یہ بڑی عجیب بات ہے. اور جتنے زیادہ پیسے دیں گے اتنی اچھی دعا کریں گے، جتنے کم دیں گے اتنی تھوڑی دعا کریں گے. یعنی یہ کوئی گویا کہ یہ ان کی طرف سے ایک ضمانت ہوتی ہے کہ ہماری دعا تھوڑی ہوگی یا زیادہ ہوگی اور اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا بشرطے کہ آپ ہمیں پیسے دیں. یہ باتیں غلط ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لنگر میں ڈالنے کے لیے بھی اگر مانگیں بھی صحیح تو اس کے اور طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. بہرحال اس قسم کی باتیں اس معاشرے میں عام ہونے لگتی ہیں جہاں ایمان بڑا کمزور ہو جائے اور دین سے ناواقفیت ہو. چلیے ایک دو سوال ہیں. یہ اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہیں بنا سکتے بلکہ اپنے نیک عمل، اللہ کے نام اور درود شریف کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ درود شریف کس کا ہے، جب اس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں بنایا جا سکتا. تو اس میں بھی دیکھ لیجئے آگے یہ وضاحتیں آئیں گی، یہی جو ہم مشروع وسائل پڑھیں گے اس میں یہ سب باتیں آ رہی ہیں. جب ہم کسی مشکل میں اللہ سے کہیں کہ اللہ تو یہ تکلیف ہٹا دے تو میں اپنی نفل نمازیں یا روزہ وغیرہ رکھوں گی، تو کیا منت ماننا ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ تو پھر شرط کی بات ہے نا کہ اللہ کے ساتھ مشروط کرنا، اللہ میں یہ نیک عمل تب کروں گی جب تو یہ کام کرے گا، تو کیا ایسے لفظ کہنا اللہ کو درست ہے؟ میں نہ ہی کروں اور اللہ نہ کرنا چاہے جتنی میں عبادت کروں کیا ہوگا؟ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اللہ کنجوس آدمی سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتا ہے. تو یہ گولہ نکلوانے والی بات ہے. ویسے تو میں نے پڑھنی نہیں, چلیں اس بہانے سے اس طرح ہی صحیح, چلو پڑھ لو. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یا اللہ اپنے پیارے رسول کے صدقے مجھے فلاں چیز عطا کر دے, تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا؟ وضاحت کر دیں بھائی فلاں کے صدقے کیوں. آپ سیدھے اللہ سے بات کریں کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے, مانگی اس سے. کیا یہ دعائیں, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا, اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنا عطا فرما. تو یہ کیا ہے, سیدھی ڈائریکٹ بات ہے, اللہ سے مانگی. قرآن نے دعائیں ہمیں سکھائی ہیں, وہی طریقہ درست ہے. ضروری ایسے وسائل کو بیچ میں لانا ہے جس کو اللہ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا. آخر یہ ربنا آتنا ربنا اغفر لنا, یہ ساری دعائیں کیا ہیں, یہ کیا کیا سکھاتی ہیں ہمیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں؟ اللہ تو زندہ ہے, اس کے بارے میں کوئی شک ہے ہمیں, یا وہ سنتا نہیں ہماری دعاؤں کو اس کے بارے میں کوئی شک ہے, یا ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا, کیا شک ہے؟ اگر شک ہے تو پھر اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے, اگر یقین ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. درود کا مطلب تو یہ اللہم صلی اللہ, ہم نے جس طرح اپنے لیے دعائیں مانگنی ہیں اپنے سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما. معنی کو دیکھیے نا آپ, الفاظ کو دیکھیے اور اس کے معنی کو دیکھیے. تو وہ تو ایک درخواست ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں, ہم اپنے لیے ابھی نہیں مانگ رہے, سب سے پہلے رسول اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد, پھر اپنے لیے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا. کتاب میں لکھا ہے کہ وسیلہ اختیار کرنے والا مشرک نہ ہو مومن ہو. تو کیا ہم لوگوں کو صرف مومنوں کو ہی دعا کا بولنا ہوگا؟ کیونکہ اکثر غیر مسلم بھی ہمارے دوست ہوتے ہیں, ان کو ہم بے اختیار دعا کرنے کو بول دیتے ہیں. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ بہت سے مسلمان انڈائریکٹلی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو کیا ان کو بھی اپنے لیے دعا کا نہیں بول سکتے؟ دیکھیے بات تو یہی ہے, آپ یہ تو یقین مانیے نا کہ اللہ نے ان لوگوں کی دعائیں سننی ہیں جو اس کے مقرب ہوں گے, نیک ہوں گے. آپ کے حق میں بہتر دعا مومن کی ہی ہو سکتی ہے, جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے, وہی کر سکتا ہے آپ کے لیے دعا. غیر مسلم زیادہ سے زیادہ کرے گا تو وہ یہی کرے گا کہ چلیں اس کو دنیا کی یہ تکلیف ہے اس کو ہٹا دے, اتنی سی بات ہوگی. آپ کے بارے میں اس کا بلیو یہی ہوگا کہ آخرت میں آپ نے ہی نقصان اٹھانا ہے, میں نے نہیں اٹھانا. تو اس لیے غیر مسلم کو اگر ہم منہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ پرے فار اس, دعا کیجیے ہمارے لیے, تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ غیر مسلم کو اگر کہنا ہے کسی نے, میرا خیال ہے کچھ اس کی بجائے کوئی اور کلمات کہہ دیجئے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو یہ کہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو, اس لیے کہ اس کے دماغ میں کہیں یہ بات نہ آئے کہ یہ بہرحال مجھے قبول کر چکا ہے کہ میں بھی جو بلیوز رکھتا ہوں یہ درست ہیں, میری دعائیں بھی اس کو لگ سکتی ہیں. تو اس لیے اس سے حتی الامکان پرہیز ہو تو زیادہ بہتر ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ شریعت کے کون کون سے وسائل ہیں جن کو ہم اختیار کر سکتے ہیں. وسیلہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضا مندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, اس لیے اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے یا دنیا اور آخرت میں دفع بلا کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو مشروع وسائل کا مکمل علم ہو, تاکہ غیر شرعی وسائل کے استعمال سے وہ اجتناب کر سکے. اسے پتا ہونا چاہیے مسلمان کو کہ شرعی وسائل کون کون سے ہیں, شرعی وسیلہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن وسائل کو مسلمان اختیار کرتے ہیں ان میں اکثریت شرک پر مبنی ہوتی ہے. یاد رکھیے مشروع وسائل وہی ہیں جن کی شرعی حیثیت قرآن و سنت کی روشنی میں مسلم ہے. مسلم کا مطلب تسلیم شدہ, ثابت, مکمل. یہ مسلم کا مطلب ہے تسلیم شدہ. تو عید کی تفصیل درج ذیل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایمان, شرعی وسیلے کے لیے ایمان کا ہونا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور پھر اس ایمان کے توسل سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ایک بہترین وسیلہ ہے. ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان فرشتوں, مقدس کتابوں, پیغمبروں, آخرت اور تقدیر پر بھی ایمان لائے. تمام اعمال میں سے افضل ترین عمل ایمان باللہ ہے. بلکہ تمام تر عبادات اور باقی اعمال صالح کی بنیاد ایک خالص شرک سے پاک ایمان پر ہی ہے۔ اس لیے یہ ایک پسندیدہ وسیلہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ ایسا وسیلہ اختیار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے یوں تعریف فرمائی ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے مولا، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا تو ہمیں معاف فرما اور تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے مولا، بے شک ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان لانے کی آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، لہذا ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اے ہمارے اللہ مولا، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری غلطیوں کو مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت فرما۔ تو یہ ایک دعا ہے، یعنی ایمان اللہ پر ہو کہ اللہ ہی سنتا ہے، اللہ سے ہی دعا کی جا سکتی ہے۔ اپنے ایمان کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کیجئے، اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ پھر یہ اسی طرح حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی دعا میں ایمان کو وسیلہ بناتے ہوئے یوں کہا، اللہم انی اسألوکا بانی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالی، جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دعا کرتے ہوئے سن رہے تھے، چنانچہ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ تعالی سے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، جس کے ذریعے دعا کرنے والے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں دیکھیے وہ کہتا ہے، انی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت، پھر آگے الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ پر اس کا جو ایمان ہے اس کو اس نے پیش کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب اسے کسی حاجت کی تکمیل کے لیے یا دفع بلا یعنی مصیبت کو ٹالنے کے لیے یا قرب الہی کے لیے دعا اگر اسے مانگنی ہے تو وہ ایمان کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ رب العزت سے یہ سب کچھ طلب کرے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ پھر دوسری چیز ہے نماز، یہ بہت بڑا وسیلہ ہے۔ نماز چاہے فرض ہو یا نفل، افضل ترین اعمال میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین فعل ہے۔ آپ سے جب افضل ترین عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ چنانچہ ہر مومن مرد و عورت جو قربت الہی کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے اور پابندی سے ادا کرے، کیونکہ نماز کفر اور ایمان میں حد فاصل ہے، یعنی فرق کرنے والی ہے، اور ایمان کی علامت بھی ہے۔ اس کے علاوہ جسے کوئی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دو رکعت نفل کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں ایک اندھے شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے دو رکعت نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ تو امام ترمذی اور امام احمد اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تیسری چیز جو بہت بہتر وسیلہ ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے۔ نسائی میں روایت ہے کہ ابو امامہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، دلنی علی عمل ادخل به الجنہ، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، علیک بالصوم فانہ لا مثل له، آپ نے فرمایا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ تعالی الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار سبعین خریفا، کہ کوئی شخص جو اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ سے 70 سال کی مسافت تک دور لے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، روزہ دار جب تک روزہ افطار نہ کر لے، انصاف کرنے والا بادشاہ، اور تیسرا مظلوم۔ پھر چوتھی چیز جو بہترین وسیلہ ہے وہ ہے صدقہ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینا بھی افضل اور مشروع وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے۔ مشروع وسائل سے مراد یہ شرعی وسائل، اس کی گواہی احادیث رسول خود دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگو آگ سے بچو خواہ ایک کھجور کی گھٹلی سے ہی، یعنی ایک کھجور کی گھٹلی بھی اگر تمہیں اللہ کی راہ میں خیرات دینا پڑے اپنی ہمت کے مطابق تو وہ بھی دے دو، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی اللہ معاف کر دے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، رازداری میں دیا گیا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے قریبی انسان ہوتا ہے صدقہ کرنے سے۔ پھر حج بیت اللہ ہے پانچویں چیز۔ حج بیت اللہ بھی شرعی وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے۔ حج کی پسندیدگی کے لیے یہی حدیث ہی کافی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کرتا ہے اور وہ جب واپس آتا ہے تو اس طرح آتا ہے کہ گویا آج ہی وہ پیدا ہوا ہو اور اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو اس سے بھی اللہ تعالی قریب کر لیتا ہے بندے کو جو حج کرے، اور حج مبرور جس کو کہتے ہیں وہ واپس پلٹے تو اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، بالکل ایسے معصوم ہو جاتا ہے جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے۔ پھر چھٹی چیز ہے عمرہ، اللہ تعالی کے گھر کی زیارت یعنی طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی، یا وہاں کی با جماعت نمازیں اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں اور دعا کی قبولیت کا وسیلہ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عمرہ اور حج کیا کرو، یہ دونوں گناہوں کو مٹاتے ہیں، تو گناہ اس سے بھی مٹتے ہیں، جب گناہ مٹ جائیں تو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یہی وسیلہ ہے اللہ کی قربت جو ہے۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنا اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے۔ صحیحین میں روایت ہے کہ جنت میں 100 درجے ایسے ہیں جو صرف اور صرف مجاہدین کے لیے تیار کیے گئے ہیں، 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان، یعنی اتنا اونچا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک مجاہد کا فی سبیل اللہ صف میں کھڑا ہونا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی رات کو جو سرحدوں پر نگرانی کرتے ہیں اور محض اللہ کی رضا کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تو ایسے شخص کا رات کو جاگنا اور مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فی سبیل اللہ غازی، بیت اللہ کی طرف جانے والا حاجی اور عمرہ کرنے والا معتمر اگر دعا کریں تو ان کی دعا قبول بھی ہوتی ہے، اگر مغفرت طلب کریں تو بخشش ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایسی آنکھ جو اللہ تعالی کے خوف سے روئے اس پر آگ حرام کر دی جاتی ہے، اور ایسی آنکھ جو فی سبیل اللہ بیدار رہے اس پر بھی آگ حرام کر دی جاتی ہے، یعنی مجاہد اور غازی کی آنکھ جو ہے وہ مسلسل جب بیدار رہتی ہے تو اس پر بھی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں اور آخرت سنورتی ہے، اس سے اللہ کے انسان قریب ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا اجر ہے، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ مجالس جہاں قرآن شریف کی تلاوت ہو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اسے سکھاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے تعلمہ کے لفظ کو پہلے رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جو تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، اور سکھانے والے کو بعد میں رکھا ہے، وعلمہ اور اسے سکھاتا ہے۔ اس لیے طالب علم ہونا بڑا اعزاز ہے شریعت کی نظر میں۔ اسی طرح آپ کا یہ ارشاد ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، قرآن شریف کو سمجھنے والے کو اللہ نیک ابرار یعنی بہت ہی نیک لوگوں کی معیت نصیب کرے گا، یعنی وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا جو انتہائی نیک اور ابرار یعنی بہت ہی نیک لوگ ہیں اور محترم ہیں، معزز ہیں. کرام کا مطلب معزز محترم. تو قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم آج اس کی اسی طرح تلاوت کرتے جاؤ، اقرا ورتقی، اور اس طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، ترتیل کے ساتھ آرام سے. اور پھر تم چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہے جہاں پر والناس ختم ہوگا، یعنی اس کی تلاوت جہاں ختم ہوگی. مثلا حافظ بھی ہیں لیکن تلاوت، حافظ بھی بعض اوقات حفظ کر لیتے ہیں لیکن تلاوت نہیں کرتے. یہ اصل میں وہی ہے جو حافظ بھی ہیں غیر حافظ بھی ہیں، جو مسلسل تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی، سب اس میں شامل ہیں. پھر نواں ہے عمل جو اللہ کے قریب ہمیں کر سکتا ہے، جو بہترین وسیلہ ہے، وہ ذکر اور تسبیح کا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور تسبیح و تحلیل، یعنی تسبیح کا مطلب سبحان اللہ کہنا، اور تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے. صحیحین میں حدیث قدسی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی جیسے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں بھی پھر اس سے اسی کے مطابق ہی ڈیل کرتا ہوں. یعنی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا رحیم ہوں تو میں بھی اس پر بڑا مہربان ہوتا ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ میرے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ظالم ہوں تو میں پھر اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اس کے دل میں جو بھی معمولی سے معمولی خیال آ سکتا ہے میں اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي، حتیٰ کہ میں اس وقت بھی بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے. اِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے، وہاں میرا نام لیتا ہے، تو اذکرہ فی ملئن خیرا منہ، تو میں اس کو بھی جماعت میں یاد کرتا ہوں لیکن یہ جماعت اس کی جماعت سے بہتر ہوتی ہے. اللہ کے پاس تو جو جماعت ہے وہ فرشتوں کی ہے. میں یہاں بیٹھ کے، اگر آپ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں یاد کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ بھی ایک جماعت ہے جس کے سامنے اس اللہ کے بندے نے مجھے یاد کیا ہے، لیکن یہ انسانوں کی جماعت ہے جس میں گناہ گار بھی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ بالکل پیور ہیں، اور وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے بالکل مقرب ہیں، اللہ کے قریب رہتے ہیں. تو وہ مقرب جو ہیں اللہ ان کے درمیان اس بندے کو یاد کرتا ہے جو یہاں پر لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرتا ہے. ہم اشرف المخلوقات تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہی ثم رددناہ نیچے بھی گر جاتا ہے، جبکہ فرشتے ایسے نہیں کرتے. تو مقصد یہ ہے کہ گناہ اور نیکی کی بنیاد پہ یہ انسان یا تو اشرف المخلوقات ہے یا بالکل ہی گیا گزرا ہے، کیونکہ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ، کہ بدترین جانوروں میں جو بدتر جانور ہو سکتا ہے وہ وہی شخص ہے جو کہ اللہ کی بات کو سنے لیکن بہرا ہو جائے، دیکھے لیکن اندھا ہو جائے، اور پھر ایمان بھی نہ لائے. یعنی یہ بھی الفاظ ہیں. تو اشرف المخلوقات سے مراد یہی ہے کہ واقعی ہم دوسری مخلوقات کے مقابلے میں بہتر ہیں، لیکن اللہ کو اسی اشرف مخلوق میں سے کچھ بندے وہ چاہیے جو اس کے مقرب ہوں. وقلیل ما ہم، قرآن کہتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور، تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے مقرب ہیں، تو اللہ ان کے درمیان اس بندے کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو اس نے مجھے یاد کیا، لہذا میں تمہیں ان میں یاد کروں. پھر دوسرا یہ کہ ایسا بندہ جو اللہ کو یہاں یاد کرتا ہے اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ گیا کہ نہ, بڑھا کہ نہ, کہ جس نے کسی جماعت میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا تو اللہ اس کا ذکر کہاں کرتا ہے؟ مقرب فرشتوں میں. تو اس کا نام تو, اس کی عزت تو بڑھ گئی جس نے اللہ کو یاد کیا, تو مقام تو اس کا بڑھ گیا, اس سے کم تو نہیں ہوتا. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, تعریف کی اللہ تعالیٰ نے, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا, کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے جو لوگ ہیں, بکثرت یاد کرنے والے جو لوگ ہیں, یاد کرنے والیاں ہیں, اللہ نے ان کے لیے بڑا زبردست اجر تیار کر رکھا ہے. تو یہ بھی قربت کا ایک ذریعہ ہے, اللہ کے قریب ہم ہو سکتے ہیں, یہ بھی ایک بہترین وسیلہ ہے. پھر دسویں بات ہے, آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی شرعی وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے, بشرطے کہ یہ درود شرعی ہو, من گھڑت نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. قرآن مجید نے ہمیں کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے, حقیقت یہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اب اللہ کا درود بھیجنا جو ہے وہ خاص ایک رحمت ہے جو خود بخود وہ اتارتا ہے, اور فرشتے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اس پیارے رسول پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. تو لہذا اللہ اپنی طرف سے بھی اور جو نورانی مخلوق ہے, نوری مخلوق ہے, ان کی درخواست پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اب مسلمان تم کیا کرو؟ صلو علیہ وسلم و تسلیما, تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. تو قرآن کا یہ حکم ہے, اس بنیاد پہ محدثین کرام کا یہ مسلک ہے, نقطہ نظر ہے کہ درود پڑھنا فرض ہے. کب؟ نماز میں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یہ بالکل اسی طرح فرض ہے جیسے کوئی نماز رکوع کے بغیر نہیں ہوتی, بینی اسی طرح کوئی نماز درود کے بغیر نہیں ہوتی. درود پڑھنا فرض ہے. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں, من صلى علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشرہ, کوئی بندہ اگر مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے, 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے, یعنی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. تو بات وہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود ہم اللہ سے ریکویسٹ کر کے اگر بھیجیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا, اور پھر وہ ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت بھی نازل کرے گا. 11ویں بات ہے استغفار, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا. استغفار کا مطلب یہی ہے, اللہ سے مغفرت طلب کرنا, یعنی گناہوں کی معافی طلب کرنا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب ترین فعل ہے, کہ ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں فرمائی ہے, جو لوگ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں. قرآن مجید میں فرمایا, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ استغفار کرتے ہیں, اٹھتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الزحف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کہا کہ میں اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں, جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ حی قیوم ہے, اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں, جب وہ یہ کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ اسے بخش دے گا, خواہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر ہی کیوں نہ بھاگا ہو. حالانکہ بہت بڑا جرم ہے, لیکن اگر وہ صدق دل سے یہ استغفر اللہ کی یہ دعا پڑھتا ہے, اللہ اس کے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا. اسی طرح سنن ابی داؤد میں روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, کہ جس نے استغفار کی پابندی کی اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا, اور ہر تنگی کا راستہ نکالے گا, اور اس کو اس طرح رزق عطا کرے گا جو اس کے کبھی گمان میں بھی نہ ہوگا. اور سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو یہ بتایا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, کہ اللہ کی حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. فائدہ کیا ہوگا؟ انہ کان غفارا، پہلی بات یہ کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا. پھر دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا. اور جب بارش برسے تو اس کے جو فائدے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، پولوشن ختم ہوتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، رونق آ جاتی ہے، پھر زمین سرسبز ہو جاتی ہے، پھل سبزیاں یہ خوب اگتی ہیں، روزگار بڑھتا ہے، ہر تازہ چیز مارکیٹ میں آ جاتی ہے، لوگوں کی صحتیں ٹھیک ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو تاجر لوگ ہیں ان کا کاروبار بڑھتا ہے، ان کو فائدے ہوتے ہیں. پھر یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، پھر اللہ تمہیں مال بھی خوب عطا کرے گا اور بیٹے بھی خوب دے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور پھر اللہ تمہارے ہاں باغات بھی خوب پیدا کر دے گا اور خوب نہریں جاری کر دے گا. یہ صرف استغفار کا یہ فائدہ ہے، صرف اتنے سارے فائدے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آدمی رب کے حضور استغفار کرے اور اس کو اپنے لیے لازم کر لے. پھر اس کے بعد بارہواں ذریعہ ہے دعا کا. بے شک دعا تمام وسائل میں سے پسندیدہ ترین وسیلہ ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کیا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو آپ انہیں جواب دیجئے کہ انی قریب، میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. تو دعا اللہ خود پسند کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ دعا هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے. میں نماز پڑھوں، کوئی عبادت کروں، جب تک اس میں ڈوبی ہوئی دعا نہیں ہے اس عبادت میں کوئی روح نہیں ہے. تو عبادت کی روح جو ہے وہ دعائی ہے، اخلاص، اللہ تعالی کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو. پھر یہ بھی ہے کہ دعا کی قبولیت اور اس کا موجب ثواب ہونا بھی بہت سی احادیث سے ثابت ہے. یعنی بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتا بندہ کہ دعا میری قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کہتے ہیں میں دعا قبول کرتا ہوں، استجب لکم، میں دعائیں قبول کرتا ہوں. تو قبولیت کے اس کے اپنے ایک معیارات ہیں. ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا کی کچھ نہیں ملا، لیکن اللہ ہماری بہتری کے لیے وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے، لیکن اس کے جو آثار ہیں یا نتائج ہیں وہ ہمیں مناسب وقت پہ دکھا دیتا ہے یا عطا کر دیتا ہے. آپ نے شاید پڑھا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یا تو اس دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے ہم گھر سے دعا کر کے نکلتے ہیں کہ اللہ یہ کام ہو جائے، آگے گئے تو وہ کام ہو جاتا ہے. ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایسے اتنی جلدی ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ تو ایک تو طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، دوسرا یہ ہے کہ اس دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ دعا ایک سہارا بن جاتی ہے یا ایک آڑ بن جاتی ہے اس تکلیف کے آنے کے لیے جو ہماری طرف بڑھ رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے اس تکلیف کو ٹال دیتا ہے. ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں آج تو میں موت کے منہ سے بچا ہوں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میں کیسے بچ گیا، یہ ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول یوں کرتا ہے کہ ہمارے طرف بڑھنے والی جو مصیبتیں ہیں، ہماری ذات کو نقصان دینے والی جو چیزیں ہیں، اللہ ان کو دور کر دیتا ہے. اور تیسرا یہ کہ دعا قبول کرتا ہے لیکن جب مناسب سمجھتا ہے ہمارے لیے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت کب ہوگی، کون سا مناسب وقت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو عطا کرتا ہے. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہماری خواہش ہوتی ابھی مل جائے. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، وہ چیز مل جائے. اللہ تعالیٰ دعا کو بہر صورت قبول فرماتے ہیں، اس لیے اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو خالی ہاتھ لوٹاؤں. یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اس لیے دعا کا مانگنا اور جو دعا ہم کرتے ہیں اس کا مناسب وقت پر اللہ کا جواب دینا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. بعض اوقات ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ مانگ لیں، اللہ بالفرض دے بھی دے، تو یہ ہو سکتا ہے وہ چیز جو ہم نے لی بعد میں فوراً ہی ہم اس کی ناقدری کرنا شروع کر دیں، ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز بار بار مانگی جائے اس کی خواہش دل میں پیدا ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے، بار بار انسان مانگتا رہے تو بڑی مشکلات کے بعد وہ چیز حاصل ہو تو اس کی انسان قدر کرتا ہے، لیکن جو چیز فوراً ہی مل جائے وہ ناقدری کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو جب میں دوں تو یہ کم از کم اس کی قدر کرے، تو وہ مناسب وقت پہ عطا کر دیتا ہے. تو اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ والی جو بات ہے یہ ہمیشہ ہمیں پلے میں باندھنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. دعا انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، دعا میں عاجزی ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے. جس دعا میں خلوص ہے، دل کے اندر سے نکلی ہے، پورے درد کے ساتھ نکلی ہے، پورے سوز کے ساتھ نکلی ہے، اس دعا کو اللہ ضرور سنتا ہے، وہی اصل میں عبادت ہوتی ہے. پھر اسی طرح دعا کی قبولیت جہاں ہے وہاں بعض اوقات دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی. اس میں ایک دو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بری چیز نہ مانگی جائے، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا. یعنی مثلاً کسی کے پاس کچھ ہے، میں کہوں اللہ اسے چھین لے، کیوں بھائی کیا بگاڑا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا کہ چھین لے، اللہ نے اس کو دیا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی جو ہے ہم رشتہ داروں کے ساتھ اگر کرتے رہیں تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اگر قطع رحمی کریں اور قطع رحمی کرنے کے لیے ہم دعائیں کریں، اللہ ایسی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا. اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی بھی مسلم اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرتا ہے تو ضرور پاتا ہے، دنیا میں اللہ اس کو ضرور دے دیتا ہے، اگر یہاں نہیں تو پھر اسے آخرت کے لیے جمع کر لیا جاتا ہے، تو آخرت کے وقت بھی وہ پائے گا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو بھی تم بھلائی کا کام اپنے لیے آگے بھیجو گے تو وہاں ضرور اس کو پاؤ گے. هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہاں پانا جو ہے وہ زیادہ بہترین ہوگا اور اجر کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہوگا. یعنی آپ نے ایک دعا کر لی، بیج بو دیا، اور اس بیج کو اللہ تعالیٰ بس بیج بنا کے نہیں رکھتا بلکہ اس کو گاڑ دیتا ہے، پھر وہ پھلتا پھولتا ہے، اس سے درخت نکلتا ہے، پھر درخت پھل دیتا ہے، اس کے پھل خشک ہوتے ہیں، پھر اس کے بیج پھر زمین پہ بڑھتے ہیں، پھر وہ اس سے کئی درخت اور اگاتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اجر کے اعتبار سے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے وہاں. تو اس لیے یہ چیز بھی اللہ کے قریب ہمیں کر دیتی ہے دعا. پھر تیرہویں بات کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا یا دعائیں کرنا، ایک مسلم بھائی کا دوسرے بھائی کے لیے دعا کرنا بھی شرعی وسائل میں ایک وسیلہ ہے، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک خیر خواہی ہے نا اپنے بھائی کی، انسان کا اپنا درجہ بلند ہوتا ہے اور پھر حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں. جہاں اس نے دوسرے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ یہی سوچتا ہے کہ یہ کتنا خیر خواہ ہے اس کا، اب یہ اگر دوسرے کے لیے بہتر سوچتا ہے تو میں اس کے لیے بہتر کیوں نہ سوچوں، تو اس کی حاجتیں بھی اللہ پوری کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے افراد آتے، آپ ان کے حق میں دعا فرماتے جس سے ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی تھی، آپ کے پاس آیا کرتے تھے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، لا تنسانا یا اخی من دعائے کا، میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں بھولنا نہ. ایک اور جگہ یہ الفاظ ہیں کہ اشرکنا یا اخی فی دعائک، میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک کر لینا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کر رہے ہیں حضرت عمر کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب شدید قحط پڑا تو خلیفہ وقت نے اور لوگوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کی، جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں. تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ دعا مانگ رہے تھے، پیچھے صحابہ کرام صف باندھ کے کھڑے ہیں، نماز استسقاء پڑھی، تو نماز پڑھ کے جو ہی فارغ ہوئے ہیں بادل آئے ہیں، اور گھر پہنچنے سے پہلے پہلے بارش ہو رہی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرتا ہے. چنانچہ تمام مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ مستحب ہے. حدیث میں ہے، من دعا لأخیه بظہر الغیب قال المؤکل به آمین ولک عاقبہ، جس شخص نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں دعا کی تو اس پر مامور فرشتہ کہتا ہے آمین. اللہ اس دعا کو قبول فرما. اور پھر یہ بھی کہتا ہے ولک عاقبہ, اور تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو, یعنی جس طرح تو نے اس کے لیے دعا مانگی ہے, جو اس کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی وہ چیز عطا کرے. پھر چودھویں بات اسماء حسنہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنا بھی ایک بہترین وسیلہ ہے. کوئی مسلمان جو ان ناموں سے دعا مانگے گا نامراد نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ یا ذل جلال والاکرام, یعنی اللہ کے نام کو, اللہ کے ٹائٹل کو اس طرح پیش کریں کہ یا ذل جلال, اے جلال والے, والاکرام, اور اے عزت و احترام والے, یعنی اللہ کو ابھارنا ہے, اپنی طرف متوجہ کرنا ہے, اس کے جلال کو اور اس کے اکرام کو اسے یاد دلا کے کہ میں تو ایک حقیر سی مخلوق ہوں, میں اعتراف کرتا ہوں کہ تو ذل جلال والاکرام ہے. پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے, یعنی اس نام کو وسیلہ بنا کر ہم دعا کر سکتے ہیں. حدیث میں ہے آپ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا یا ذل جلال والاکرام, تو آپ اسے فرماتے ہیں اب مانگو, جو مانگنا ہے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. ایک اور حدیث میں یوں آتا ہے اللہم انی اسألک بأن لك الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام. یہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں. اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تیرے ہی لیے حمد ہے, نہیں ہے کوئی معبود مگر تو, اے حنان اور اے منان, اور اے آسمان اور زمین کے نئے پیدا کرنے والے, اور اے جلال اور عزت والے. تو اس طرح یہ اس طرح کے نام اللہ کے لے کے پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے تو اللہ ایسی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں. حنان کا مطلب یہ حنین سے, حنونہ, حنونہ کہتے ہیں جو ماں کی ایک محبت ہوتی ہے نا اپنی اولاد کے لیے, تو اس قسم کی اس سے بڑھ کر جو محبت ہے اللہ کی مخلوق کے لیے ہے, تو وہ جو حنونہ ہے یعنی ماں کی محبت, اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تو بھی اس سے بڑھ کر مخلوق کو چاہنے والا ہے. اور منان کا مطلب یہ کہ وہ احسان کرنے والا ہے, محسن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابن عباس کے پاس سے گزرے, وہ نماز پڑھ رہے تھے اور یہی دعا کر رہے تھے یہ اوپر والی, تو آپ نے فرمایا ابن عباس تم نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے, اب جو دعا یہ نام لے کر مانگی جائے وہ ضرور پوری ہو جاتی ہے, مانگو. اسی طرح یا رب, یا رب, اس کے نام کو بھی وسیلہ بنا کر دعا مانگی جا سکتی ہے. یا رب لک الحمد آپ نے بھی کی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو دعا یا رب کہہ کر مانگی جائے ضرور پوری ہو جاتی ہے, کیونکہ جب بندہ اس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں یوں کہ لبیک یا عبدی سل تعطا, جی میں حاضر ہوں میرے بندے, میں حاضر ہوں, مانگو میں دوں گا, تو جواب بھی یوں ہی ملتا ہے. اسی طرح آیہ کریمہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کو بھی وسیلہ بنا کر اپنی مشکل اور پریشانی کو رب ذوالجلال کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت ذنون اذ دعاہ وہو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانہ لم یدعو بہا رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں کوئی شخص جو ذنون کے الفاظ سے دعا مانگے گا, یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے الفاظ سے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی, اور وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کیونکہ کسی بھی مسلمان نے جب بھی اس نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے قبول فرمایا ہے. تو بہرحال یہ اسماء حسنہ جو ہیں, خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. پھر اس طرح پندرہ کام, وہ نیکی کرنا ہے. کوئی بھی کام جو ہو مومن صدق نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے وہ نیکی شمار ہوتی ہے. اب یہ جو چیز ہے اس کے لیے تھوڑی سی بات یہ سمجھ لیجئے کہ چونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اس لیے نیت کا صحیح ہونا شرط ہے اور کام کا نیک ہونا بھی شرط ہے. یہ دو باتیں بڑی ضروری ہیں, نیت, انما الاعمال بالنیات, عمل بھی اچھے ہوں اور نیت بھی اچھی ہو. تب جا کے وہ عمل ٹھیک ہوگا یا نیت قبول ہوگی. مثال کے طور پر میں نے حلال کمایا, اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے میں مسجد بناؤں, اب میری نیت بھی درست ہے اور پیسہ جو دوں گا وہ عمل بھی درست ہے. لیکن خدا نہ خواستہ غلط طریقے سے کمایا اور اس کمائی سے میں چاہوں کہ میں مسجد بنا لوں. بات سمجھ رہی ہیں کہ عمل اب درست نہیں ہے, بے شک نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو. تو اس لیے نیک دونوں چیزوں کا ہونا, یعنی عمل کا اور نیت کا درست ہونا بڑا ضروری ہے, تب جا کے وہ اعمال قبول ہوتے ہیں اور نیت قبول ہوتی ہے. ورنہ دونوں اگر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں تو پھر وہ عمل بھی قبول نہیں ہوتا اور نیت بھی قبول نہیں ہوتی. شریعت کا قاعدہ ہے النیت تحول العادۃ الی العبادۃ, کہ نیت معمول کے کام کو عبادت بنا دیتی ہے. یعنی عام کام بھی کریں نا اگر آپ, لیکن نیت صحیح ہو, للہیت ہو اس میں, وہ معمول کا کام جو عام ہے اس کو بھی شریعت عبادت بنا دیتی ہے. یعنی مثلا آپ اپنے گھر سے یہاں آئیں, لیکن اس معمول کے کام میں صرف نیت یہ ہو کہ میں محض اللہ کے لیے جا رہا ہوں, تو وہی معمول کا کام عبادت بن جاتا ہے. پھر میرا یہاں آنا, میرا بیٹھنا, میرا وقت گزارنا, میرا پھر چلے جانا واپس, یہ سارا عمل مسلسل اللہ کی نظر میں عبادت بن جاتا ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام ہیں, راستہ سے مثلا اذیت والی چیزوں کو ہٹا دینا, نہ کہ کیلا کھا کے اس کا چھلکا راستے میں پھینک دینا کہ میں نہیں تو دوسرا کوئی پیچھے آئے وہ تو اپنی ٹانگ تڑوائے نا. پھر اسی طرح چھوٹوں پر شفقت کرنا, یہ بڑا ضروری ہے. بڑوں کا ادب کرنا, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مصیبت میں مدد کرنا, ہمسایہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, جانوروں کو ایزا نہ دینا. غرضے کہ ایک مومن ہر کام اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے لیے اگر کرے تو پھر وہ اللہ کی نظر میں عبادت ہے, وہ نیکی ہے. اس سلسلے میں غار والے تین افراد کا واقعہ مشعل راہ ہے, یعنی اس واقعے کو ہم سامنے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو کام کیے تھے محض اللہ کے لیے کیے تھے. کہ ایک جو کہہ رہا تھا کہ والدین میرے بوڑھے تھے, میں جب بھی شام کو آتا تو سب سے پہلے دودھ دوہ کے اپنے والدین کو پلاتا, پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا, میں ان کا حتی الامکان خیال کرتا تھا. لیکن ایک رات دیر ہو گئی, واپس جب آیا تو والدین سو چکے تھے, تو میں نے دودھ نکالا اور لا کے والدین کے سر پہ کھڑا ہو گیا, ان کو اٹھایا نہیں کہ ان کو تکلیف ہوگی. بچے میرے بلکتے رہے, مانگتے رہے دودھ, لیکن میں نے ان کو نہیں دیا. حتیٰ کہ صبح ہو گئی, پھر میں نے اپنے والدین کو دودھ پلایا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا. اللہ یہ کام اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے, صرف تیرا حکم تھا, تو اس عمل کو قبول فرما اور پتھر کو ہٹا دے, تو اس کی دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے. تو مقصد یہ کہ اسی طرح یہ تینوں کے جو کام تھے, جن میں سے دو نے نیک کام کیے اور ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی, دوسرے نے مزدور کی مزدوری روک لی تھی اور پھر اسی مزدور کی مزدوری کو انویسٹ کر دیا, اس سے اس کا پیسہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. پھر وہ کچھ عرصے کے بعد پھر مانگنے آیا تو اس نے اٹھا کے وہ سارا پیسہ اس کو دے دیا. وہ کہتا مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ ان کا نہیں, میں مذاق نہیں کر رہا, تمہارا یہ پیسہ تھا, تم نے نہیں لیا, تم نے سمجھا تھوڑا ہے, میں نے پھر اس کو انویسٹ کر دیا, اس سے یہ پیسہ تمہارا بنا ہے, لے جاؤ اٹھاؤ. وہ لے گیا تو اللہ کو کہتا ہے اللہ یہ کام میں نے محض تیرے حکم کے مطابق کیا تھا, تیری رضا کے لیے کیا تھا. تو یہ دو نے نیک کام کیے اور ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی, جبکہ ایک نے اللہ تعالی کے حیا سے اور خوف سے ایک غلط کام کا ارادہ اور نیت کرنے کے بعد اسے ترک کر دیا. تو اس کے وسیلے سے جب دعا مانگی تو اس سے غار کا منہ بالکل کھل گیا اور تینوں باہر آ گئے. تو نیکی کا کام بھی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے, یہ بھی بہترین وسیلہ ہے. پھر سولہویں چیز, محرمات کا ترک کرنا, جو حرام چیزیں ہیں شریعت نے جن کو حرام قرار دیا ہے مسلمان ان کو ترک کر دے, یہ بھی ترک کرنا بھی ایک بہت بڑا وسیلہ ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں میں ان کے قریب نہ جاؤں. آخر کیا ہے وجہ, میں کیوں نہیں جاتا؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ میری طبیعت ان کو پسند نہیں کرتی, مزاج نہیں چاہتا, لیکن دوسری یہ بھی ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے کہ نہیں جی اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے. تو وہ امور جن سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے کہ ان کو نہ کیا جائے وہ محرمات کہلاتے ہیں. ان کا ترک کرنا بھی وسیلہ ہے. غار والے واقعہ میں ایک شخص نے اپنے نفس کو ایک غلط کام کے ارادے اور نیت کے باوجود روک لیا تھا اور پھر اس کے ذریعے دعا مانگی جو قبول ہو گئی. یہ ہیں وہ شرعی وسائل جن کا اختیار کرنا شارع نے پسند فرمایا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے وسائل جو ہمارے زمانے میں رائج پا چکے ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ان شرعی وسائل کو اختیار کرنے کی غالباً حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے انسان کو حقیقی معنوں میں تبدیل کر ڈالے. یعنی جب اس قسم کے کام کرے گا, یہ 16 چیزیں جو لکھی ہیں, ان میں سے یہی کام اگر وہ کرنے لگ جائے تو انسان کا اندر کا انسان بھی بدل جاتا ہے اور پھر ظاہری عمل بھی بدل جاتا ہے اور عملی اعتبار سے بھی کچھ اللہ تعالیٰ کو کر کے دکھائے. یہ بھی ضروری ہے. کچھ کرے گا عمل کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لیں گے. اندر کا انسان اگر بدل گیا ہے تو ظاہر کا بھی بدلنا چاہیے, اس کو کچھ کرنا چاہیے, نہ کہ ان ذرائع کو اختیار کرے جن میں انسان کا ذاتی عمل دخل نہ ہو بلکہ دوسروں پر انحصار ہو. میں تو کچھ نہ کروں, دوسروں پر بندوق رکھ کے چلا دوں یا دوسروں پر ہی انحصار کر لوں, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایسے وسائل اور ذرائع دراصل دین سے فرار کی مختلف راہیں ہیں. ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے, ہم نہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, نہ اندر کے انسان کو, نہ باہر کے انسان کو, نہ اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں. تو دین سے فرار کی راہیں ہیں. تو یہ وسائل جو اللہ نے یا شریعت نے ہمیں بتایا ہیں, ان کو اختیار کرنے کا بڑا فائدہ ہے. انسان خود بھی درست ہوتا ہے اور اس کا اندر کا انسان بھی درست ہو جاتا ہے, اور اس کے ظاہری اعمال بھی بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. جب نیت درست ہے تو عمل بھی انشاءاللہ درست ہوں گے, تو عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. تو بہرحال ان غلط چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. کوئی بھی عمل کر کے دعا بھی کر سکتے ہیں, دعا بھی بیچ میں ہے, لیکن یہ چیزیں بھی ایسی ہیں. مثلاً ایک حرام چیز ہے, میں اس کے قریب نہیں جاتا, تو ٹھیک ہے, یہ بھی ایک نیکی ہے. اب میں واقعی اگر اللہ کے خوف سے اس کے قریب نہیں گیا تو میں اللہ سے دعا کر کے کہہ سکتا ہوں, اللہ یہ کام میں نے محض تیرے ڈر سے نہیں کیا, اس لیے کہ تو نے حرام قرار دیا تھا, اب تو ہی میری یہ دعا قبول فرما, اللہ قبول کرے گا. تو تقرب کا مطلب یہی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں, اللہ کی قربت حاصل کر کے اپنے آپ کو یعنی اللہ کی نظر میں بہتر بنانا چاہتا ہوں. تو اس کے یہ طریقے ہیں. پھر انسان جب قریب ہو جائے تو دعا کرے, اللہ ضرور سنے گا, اور جو قریب ہوتے ہیں ان کی دعا تو اللہ ضرور سنتا ہے. چلیے ایک دو سوال ہیں, ان کو ہم مکمل کریں. میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر ہم کیوں اپنی نیت خراب کر کے اپنے اعمال نامہ خراب کریں. ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں, ہمارا ایمان ہے, لیکن ہم کیوں اپنی نیت خراب کر کے اپنے اعمال نامے خراب کریں؟ ہماری جو نیت ہے وہ بھی درست ہونی چاہیے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اللہ نے جو فیصلہ کر لیا اب تو ہونا وہی ہے, تو لہذا اب اس فیصلے کے بارے میں اپنی نیت خراب نہ کریں. نہیں, ہماری اپنی ایک کوشش ہونی چاہیے, ہم بھی کریں کوشش, اور اپنی اصلاح وقتاً فوقتاً ہوتی رہنی چاہیے. ہمیں کیا پتا کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے, اور میں کیوں ایسی باتیں سوچوں کہ میں تو غلط کام کروں لہذا اللہ نے میرے مقدر میں غلط چیز ہی لکھی ہوئی ہے. ایسا نہیں, ہم نہیں جانتے, لیکن اپنی طرف سے ہم ضرور ذمہ دار ہیں کہ ہم صحیح اور غلط کو پہچانتے ہیں, صحیح ہم کام کریں اور غلط سے اجتناب کریں. اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں, لیکن اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے غلط ہے, کیونکہ جتنا زیادہ اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اتنا زیادہ خشوع بھی بڑھتا ہے. موجودگی کا نہیں, علم کا, یعنی مجھے وہ جان رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میرے دل میں کیا ہے, میری آنکھ کہاں ہے, میں کیا سوچ رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور باتیں سوچ رہا ہوں. تو اس چیز کو بندہ اگر سوچ لے تو اللہ کا جو علم ہے اتنا وسیع ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں, جو بول رہا ہوں, جو میری سوچیں ہیں, جو میری نیتیں ہیں, اس سب کو اللہ جانتا ہے. جب سب کچھ جانتا ہے تو پھر انسان خوف کھاتا ہے نماز پڑھتے دوران کہ میں جب خشوع کروں گا, خضوع کروں گا, دل سے دعائیں مانگوں گا, اس کے آگے روؤں گا, اس کا خوف اپنے دل میں رکھ کے اس سے دعائیں مانگوں گا, تو اس سے نماز میں خشوع خضوع آ جاتا ہے, بشرطے کہ یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جان رہا ہے. لیکن اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے, یہ دھیان کیجیے گا. آپ کو شاید میں مثالیں دے بھی چکا ہوں کہ اتنی بڑی ذات ہے جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ میں ایسا اللہ ہوں کہ یہ سارے ساتوں آسمان اور زمین قیامت کے روز اس کی دائیں ہاتھ میں ہوں گے، یوں والسماوات مطویات بیمینی، سورہ زمر میں آئی ہے کہ ساری یہ کائنات جو ہے وہ اللہ کی مٹھی میں یعنی ہاتھ میں یوں بالکل بند ہوں گی۔ اب سوچیے پوری کائنات اگر ایک مٹھی میں آ جائے تو اللہ خود کتنا بڑا ہوگا، تو اس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ یہاں موجود ہے، یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ تو اللہ اکبر کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ بہت بڑا ہے، اس کی کرسی جو ہے یہ بھی کہ وسیع کرسی السماوات والارض، کرسی پھر اس کی ذات کتنی بڑی ہوگی، اس نے اپنا تو بتایا نہیں نا، اس نے تو صرف اتنا بتایا ہے کہ یہ کائنات اس کے مقابل میں کیا ہے یا اس کی چیزوں کے مقابل میں کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ماننا کہ اللہ یہاں موجود ہے یہ غلط بات ہے، ہر جگہ اس کی ذات موجود نہیں ہے، ہاں اس کا علم موجود ہے، ہم یہاں بستے ہیں اس کو پتا ہے، اور بھی اگر کسی اور سیارے پر اگر کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو پتا ہے، تو یہ اس کا علم ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تو اللہ کی ذات کو مت سمجھیے۔ آپ کو حدیث یاد ہوگی کہ والدین کی تفریق کے بعد بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا والدہ کو دینا تھا یا والد کو، تو والد کا کہنا یہ تھا کہ مجھے دے دیا جائے، آپ نے فرمایا کہ بچہ اس کو دیا جائے گا جس کے مطابق اس کا نظریہ ہوگا بچے کا، ماں مسلمان تھی اور والد جو تھا وہ کافر تھا یا مشرک تھا، تو آپ نے بچے سے پوچھا این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی کہتا ہے فی السماء، آسمان میں ہے، آپ نے فرمایا یہ بچہ مسلمان ہے، یہ مسلمان والدہ کو ملے گا، تو آپ نے والدہ کو دے دیا۔ تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے اس میں صاف واضح ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میری ذات ہر جگہ موجود ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ موجود، یہ غلط بات ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم۔